السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 مارچ 2020 سورت کی سرزمین پر میری والدہ ماجدہ سیدہ زبنسا قادری جی فاتح چہلوں کے موقع پر اشرف الفقہا کا خطاب ہو رہا ہے, جشن معراج النبی اور چہلوں فاتح چہلوں دو کو نسبت دی گئی آج کے پروگرام سے.
ہم سب کو بھی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی سہانی سہانی ہوائیں نصیب ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. مولانا نے میرے پلے کئی عنوان کوئی بھاری بھر کر ڈال دیے, اٹھانا اس کے بوجھ کو یہ مجھ ناتواں کی ذمہ داری ہے. بوجھ ڈالنا تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں, یہ بھی بولو اور ٹائم کچھ بھی نہیں ہے, اب سونے کا ٹائم. ایک آیت کریمہ پڑھی میں نے, ولل آخرت خیر لک من الاولی,
بے شک
اس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب, آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے.
بے شک
جو گزر گیا وہ بھی بڑی مبارک عظمت والی گھڑی ہے اور آنے والی اس سے بڑھ چڑھ کر ہے.
بے شک
آخر ایسا کیوں؟ مجھے ایصال ثواب کی نشاندہی کرنی.
سبحان اللہ,
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, غار حرا میں تحنث فرمایا. تحنث کہتے ہیں غور و فکر کر کے عبادت کرنا, تنہائی میں بیٹھ کر. غار حرا کی چوٹی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحنث فرمایا. یہ ایک گھڑی تھی جو گزر گئی, پھر وہ گھڑی آئی کہ جبریل امین آئے اور کہا, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. حضور نے پڑھنا شروع کیا. یہ دوسری گھڑی. پھر غار حرا سے اتر کر نیچے آئے اور اپنی یہ بات اور کیفیت اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی. یہ تیسری گھڑی تھی. اور پھر اس کے بعد اپنے رفیق جانی صدیق اکبر کو سنائی. آپ سنتے ہی ایمان لائے.
بے شک
یہ چوتھی گھڑی ہے. حضرت خدیجہ ایمان لائی, صدیق اکبر ایمان لائے, پھر علی کو سنایا, مولا کائنات ایمان لائے.
بے شک
گھڑی بڑھتی چلی جائے. تحنث سے لے کر ادھر پچھلی گھڑی ہے, یہ آنے والی گھڑی ہے. جتنے ایمان والے ہوتے جاتے ہیں ان سب کا ثواب حضور کے نام اعمال میں پہنچتا چلا جاتا ہے.
بے شک
حضور تو جان ایمان ہے,
بے شک
روح عمل ہے, لیکن رب فرماتا ہے سب کچھ آپ کا ہے, لیکن آپ کے بتانے آپ کی رہنمائی سے یہ جو سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ان سب کا ثواب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتا جا رہا ہے. حضور کے پاس یہ سب ذخیرہ ہے, اور انشاءاللہ جب قیامت میں ہم اٹھیں گے تو اسی ثواب کے ذخیرے سے حضور ہماری شفاعت بھی کر
رہا ہے.
اب گھڑی اسلام پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے, سات سمندر پار ہندوستان آ گیا. جتنے مومن ہیں, جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں, جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے, سب کو ثواب ملتا ہے, اور ان تمام ثواب کو سمیٹ کر رب کریم مصطفیٰ کی بارگاہ میں گفٹ فرما دے. یہ ہے ایصال ثواب. مختصر مولانا علی صاحب بھابی بولتا ہے کہ کہاں قرآن سے ثابت ہے, ابھی یہی ہے.
سبحان اللہ.
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اگر اس کی تشریح کی جائے تو ایصال ثواب کا ایسا صاف ستھرا چیپٹر سب کے سامنے آ جائے کہ نعرے تکبیر لگا لگا کے گلا پھاڑ ڈالے. یہ ہے نص قرآن. اب ایک ہے عقلِ انسان. ثواب کہتے ہیں کسی اچھے کام کا جو بدلہ مزدوری اور اجرت ملتی ہے اس کو اسلامی بولی میں ثواب کہتے ہیں.
بے شک
آپ نے قرآن پڑھا, محنت کی, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ, اس کی مزدوری ثواب کی شکل میں عطا فرمائے گا. نماز پڑھی, اس کا بھی ثواب, بدلے کا نام ہے ثواب, اور ایصال کا نام ہے پہنچانا.
بے شک
ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے اور شام کو اس کو
مزدوری دیا جاتا ہے,
مزدوری ملتی ہے, اسی کو اسلامی بولی میں مزدوری کا نام ہے ثواب. اچھے سے سمجھ گئے. مزدور نے محنت کی, شام کو اس کو 100 روپیے ملے, تو وہ مزدور اس 100 روپیے کا مالک ہوا کہ نہیں؟
بے شک.
جب وہ مالک ہوا تو اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے پاس رکھے, یا اس نے اپنے بچوں کو کچھ دے, کسی کو کھلا دے, کسی فقیر کے ہاتھ پر 1 روپیہ رکھ دے. مزدوری اس کی ہے, یعنی ثواب اس کو ملا ہے, مالک یہ ہے, اور بانٹنے کا شریعت نے اسے اختیار کیا. جس کو چاہے وہ دے دے, ابا کو دے. آپ بولیں گے کہاں سے ثابت ہے قرآن سے کہ تم نے ان کو دیا اپنی مزدوری؟ ابے پگلے, وہ مالک ہے,
کیا بات,
جس کی چاہے دے, تیرے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟
بہت خوب.
میں کمائی کرتا ہوں, کسی کو بانٹتا ہوں تو کچھ حاصل ہوتے ہیں, جل ککڑے ہوتے ہیں. کیوں اس کو دیا, کیوں اس کو دیا؟ ابھی میری کمائی ہے, میں جس کو چاہوں دوں. تو نہیں دینا چاہتا, اپنے ابا کو مت دے, اپنی اما کو مت دے, مت دے. ہم کہاں تیرا گلا پکڑنے جا رہے ہیں؟ یہاں تک سمجھ گئے؟ اپنی مزدوری, بالفاظ دیگر اپنا حاصل کیا ہوا ثواب, جس طرح مزدوری کو بانٹنے, دوسروں تک پہنچانے کا حق مزدور کو ہے, اسی طرح عمل کرنے والے کو حق ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مزدوری کی شکل میں ثواب ملا ہے وہ جسے چاہے بانٹے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان
اللہ. ایصال پہنچا دینا.
سبحان اللہ.
اب ہم اپنی والدہ کو ایصال ثواب کریں, ابا کو ثواب کریں, تو کون ہے پوچھنے والا؟
جی بہت
تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ رب نے میرے عمل کے ثواب کا مجھے مالک بنایا ہے اور شریعت نے مالک کو خرچ کرنے کا حق عطا فرمایا ہے، جسے چاہے پہنچائے۔ دوستو یہی ہے ایصال ثواب، کہ جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں اس کا اختیار ہم کو ہے کہ ہم جس کو چاہے پہنچائیں۔ اب وہابی یہاں سوچے گا، ٹھیک ہے آپ زندوں کو پہنچائیں، مردوں کو پہنچاتے کیوں؟ ابھی یہی نہیں سمجھائے تھے، اور کہتا ہے کہ مردوں کو پہنچتا کیسے ہے، تو بتاؤ زندوں کو کیسے پہنچے گا؟
جی
وہ دونوں جگہ پرابلم۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو ایک مثال سمجھ
بتاؤ۔
آج کل منی ٹرانسفر کرتے ہوتے ہیں، پیسہ کہیں بھیجتے ہو؟ نہیں بھیجتے، ناجائز طریقے سے حوالہ بھی بھیجتے، شریعت ناجائز نہیں ہے، قانون اس لیے بول رہا ہوں، حوالے سے بھیجتے ہو، بینک سے بھیجتے ہو، منی ٹرانسفر کے بہت سے نئے نئے طریقے ہیں۔ منی کہتے ہیں کس کو؟
پیسے کو، پیسے کو،
وہ بھی نہیں مانتے،
پیسہ،
روپیہ، پیسہ، دولت۔ اور ٹرانسفر کرنا، بھیجنا، میں مالک ہوں، میں جس کو چاہوں پیسہ ٹرانسفر کر دوں۔ اب اس کے سسٹم ہیں، کچھ عوامی سسٹم ہے، کچھ گورنمنٹ کا سسٹم ہے۔ آپ بینک میں گئے، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو اس وقت دارالعلوم کے لیے سخت ضرورت ہے، اور آپ بمبئی میں رہتے ہیں، پتہ چلا تو آپ اتنے شریف ہیں کہ بغیر مانگے 400,000 روپیہ آپ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو کیا وہاں سے آپ آ کے ان کو دیں گے؟ سیدھے بینک میں چلے جاؤ اور 400,000 روپیہ کاؤنٹر پر رکھ دو، مولانا کے مدرسے کا بینک اکاؤنٹ یاد ہونا چاہیے، نمبر،
جی
وہ نمبر دے دو، آپ کا پیسہ وہیں پر ہے، اس نے کلک کیا، آپ کے موبائل میں میسج آیا، ٹن 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 ٹن، ہاں پہنچ گیا۔
بے شک،
کتنی دیر میں پہنچا؟
منٹ، دو منٹ،
ارے منٹ بھی نہیں لگتا،
صحیح،
یہاں کلک کیا، ادھر ٹن ٹن،
صحیح،
آپ کو بھروسہ ہو گیا کہ میرا پیسہ پہنچ گیا۔ اب میں پوچھتا ہوں، کاؤنٹر پر 300,000 روپیہ پڑا ہوا پہنچا کیا؟
کیا بات،
بولو کیا پہنچا؟ آپ کو بھی یقین ہو گیا پہنچ گیا، ایصال منی ہو گئی،
بے شک
منی ٹرانسفر ہو گیا، آپ کہیں گے اس کا بدلہ وہاں گیا، آپ یہی تو کہیں گے، پیسہ یہاں ہے، اس کا عوض اس کے کھاتے میں جمع ہو گیا۔ جب آدمی اتنا سمجھتا ہے کہ یہ سسٹم ہے، کسی کو بھیجا جا سکتا ہے، تو یہ دنیا کا بند بینک زندہ زندے کو بھیجنے کا سسٹم رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب اپنے ابا کو 200-400 روپیہ بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں کہ ابا بہت دن سے قبر میں ہیں، چلو ان کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے، اسٹیٹ بینک میں گئے کہ میرے ابا کے نام بھیج دو، وہ پوچھے گا کھاتا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، بولے ان کا وہاں اکاؤنٹ نمبر نہیں، وہاں سے جائے گا؟ مردے کو زندہ نہیں بھیج سکتا، زندہ زندے کو بھیجے گا، یہ سسٹم دنیا کا ہے، اسلام کا سسٹم اس سے اونچا ہے۔
بے شک
زندہ زندے کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور مردے کو بھی اپنی مزدوری بھیج سکتا ہے۔
بے شک
یہ سسٹم ہم نے نہیں بنایا، جو خدائی حکومت کے ریزرو بینک کا گورنر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ سسٹم بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, وہ باہر گئے ہوئے تھے, اور باہر گئے تھے ماں کا انتقال ہو گیا. جب گھر پر آئے تو سوچنے لگے میری ماں بہت سخی تھی, بہت پیسے بانٹتی تھی, یہ بہت مالدار آدمی تھے, ان کی والدہ بھی بہت مالدار تھی, سب غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی. حضرت سعد کو ذرا دھچکا لگا کہ اگر ماں کے پاس میں ہوتا تو میری ماں مجھے کچھ نصیحت کرتی کہ اے سعد فلاں کو اتنا دے دے, اتنا دے دے, اتنا دے دے, لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا. سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, کیا اب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
بے شک.
کہا کیسے؟ کہا کوئی ایسا کام کر دو کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو قدر میں ملے. انہوں نے پوچھا وہ کیا کام کروں؟ سرکار نے فرمایا پانی کا انتظام کر دو, مدینے میں پانی کی قلت ہے. مالدار آدمی تھے, انہوں نے اپنے مکان کے صحن میں, بہت بڑا صحن, آج بھی وہ صحن ہے
بے شک,
سقیفہ بنی سائدہ اس کا نام ہے, اور گورنمنٹ نے اتنا کچھ گرانے کے بعد بھی اس کو باقی رکھا
بے شک,
اور بیچ میں دیر ام سعد بھی ہے
بے شک,
جس پر فاؤنٹین یعنی وہ فوارا لگا دیا گیا, فوارا لگا دیا گیا. بہرحال انہوں نے کنواں کھدوایا, پانی نکلا میٹھا, اور کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا اللہم ہذہ لام سعد, اے پروردگار عالم یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. تو کیا مطلب یہ کنواں ان کی قبر میں چلا گیا؟ نہیں, اس کنویں سے جتنے لوگ پانی پیئیں گے اور اس کا ثواب کنواں کھدوانے والے کو ملے گا, حضرت سعد فرماتے ہیں وہ سارا کا سارا ثواب میری ماں کے کھاتے میں جمع کر دے گا. یہاں بینک کا مینیجر زندے کے کھاتے میں جمع کرتا ہے, اور میرے مصطفیٰ کا سسٹم مسلمان کے ثواب کو مرنے والوں کے کھاتے میں جمع
کرتا ہے. اس
کا نام ہے ایصال ثواب. جب تم یہ جانتے ہو کہ بینک کا پیسہ کاؤنٹر پر ہے اور جس کے نام بھیجا ہے پہنچ جاتا ہے, اے مسلمان سن, جتنا قرآن تو نے پڑھا ہے وہ ثواب سب تیرے دل کے کاؤنٹر پر رہا اور تیری ماں کی قبر میں بھی پہنچ گیا ہے. اور حدیث کی خبر ہم کو تن 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 آ گئی, پہنچ گئی. سرکار نے فرمایا پہنچ گیا, مان لے رہے ہیں, موبائل ٹن ٹن آتا ہے تو مان لیتے ہیں, حدیث پڑھ کر تو مانو. بڑے
بہت خوب,
جتنے دن سے مامے بخاری ٹن ٹنا رہے ہیں اس کو سنائی
کیا بات,
موبائل کی بات مانتا ہے, محدثین کی بات نہیں مانتا ہے. تو ایصال ثواب کا انکار کرنے والے وہابی ہیں, اور ایصال ثواب کو جاری رکھنے والے امام احمد رضا اور اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والا ایک فرقہ تھا جس کا نام معتزلہ ہے, حضرت امام بصری حسن بصری جو تابعی ہیں, حضرت علی کے شاگرد ہیں, ان کی خدمت میں یہ شخص آتا تھا اور الٹے سیدھے سوال کرتا تھا. ایک دن حضرت امام حسن بصری نے فرمایا ہے قاضی نکل جا یہاں سے, اسی دن سے اس کو نکال دیا اور پھر اس گمراہ کو آنے نہیں دیا. اس نے سب سے پہلے ایصال ثواب کا انکار کیا تھا, آج تک اس کے ماننے والے اسی پر چلتے ہیں, ثواب پہنچتا نہیں پہنچتا نہیں, ابے تیرے باپ کو نہیں پہنچتا
جی,
اس لیے تو انکار کر, ہمارے باپ کا وہاں ایمانی کھاتا بھی ہے, ماں کا بھی بینک وہاں ہے, مصطفیٰ نے سند دے دی ہے ایصال ثواب کرو تمہارے مرنے والوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا اور وہ باہر تھے. مولانا
جی
آپ بھی باہر تھے. ایک سنت صحابی کی انہوں نے دیا تھا. انتقال کے بعد یہ آئے اور آنے کے بعد یہ سب ایصال ثواب کا انتظام یہ کر رہے ہیں. جو کچھ کیا بہت کچھ کیا انہوں نے, مجھے اس کو بتانا نہیں ہے. لیکن ماں کا انتقال گھر, یہ گھر تھے ماں کا انتقال نہیں ہوا. حضرت سعد بھی گھر پر نہیں تھے ماں کا انتقال ہوا. آنے کے بعد انہیں افسوس ہوا, انہیں بھی افسوس ہوا. اور پھر جو کچھ مصطفیٰ نے حضرت سعد کو بتایا تھا آج مولانا اپنے نام کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اور کریں گے, یہ حضرت سعد کی ایک سنت ادا ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کی ہدایت کے مطابق. یہ ہے ایصال ثواب. تو یہ جتنا ثواب ہے سمٹ سمٹا کر کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزری میں رب العالمین
جب,
اور انشاءاللہ وہ تقسیم ہوگا, سرکار خود تقسیم کریں گے. وہ شافع بھی ہیں,
سبحان اللہ,
نافع بھی ہیں. اعلی حضرت کا شعر آپ نے پڑھا تھا, شافع ہو نافع ہو تم,
دافع
وافع
ہو تم, دافع ہو وافع ہو تم, کافی ہو وافع.
نہیں نہیں کافی وافی نہیں, دافع ہوگا دائن سے ہوگا,
دافع ہو نافع ہو تم,
دافع ہو وافی نافی میں وافی آئے,
دافع ہو نافع ہو تم,
دافع ہو ہاں نافع ہو تم. یہ کلام ہے اللہ حضرت,
بے شک دافع و نافع,
اور شافی و نافی ہو تم
جی,
یہ دوسرا شعر ہوگا
جی جی.
اللہ حضرت فرماتے ہیں شافع و
نافع ہو تم,
نافع ہو تم یا رسول اللہ, آپ شافع ہیں
بے شک.
یہاں بھی یہ لفڑا کرتے ہیں
جی
کہ وہ قیامت میں شفاعت نہیں کریں گے. سنی کہتا ہے شفاعت کریں گے
بے شک,
اور اللہ انہیں اجازت دے گا
بے شک.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے. سمجھ گئے
جی.
اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے. پھر فرماتا الا بے اذن ہی, مگر وہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. اور حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرمائی ہے, مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے علاوہ کسی کو یہ منصب نہیں ملے گا. وہ شافع ہے, روزے محشر ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا. اور پھر اس اجازت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا تحفہ بانٹیں
گے.
ابو بکر تم بھی شفاعت
کرو,
عمر تم بھی شفاعت
کرو,
ساتھ یہ کوثر حضور ہیں, کوثر کا پانی ہم پیاسوں کو پلانے والے
بے شک.
لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس منصب کا جلوہ ایک کونے پر حضرت ابو بکر کو رکھیں گے, دوسرے کونے پر عمر کو, تیسرے کونے پر عثمان غنی کو, اور چوتھے کونے پر مولا کائنات.
سبحان اللہ,
ان کا پلانا ہی حضور کا پلانا ہے, یہ مقرر کیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ شافع ہو نافع ہو, آپ قیامت میں اللہ کے اذن سے شفاعت فرمانے والے ہیں
بے شک.
اور صرف شفاعت نہیں بلکہ شفاعت کا اختیار دینے والے بھی
بے شک,
نافع ہیں, نفع بخشنے والے ہیں
بے شک.
جو ہمارے عمل میں کمی رہ جائے گی اس نقصان کو پورا کرنے والے بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میزان عمل پر ہوں گے. روایت بیان حدیث کہہ رہا ہوں, ایک آدمی اس کا عمل تولا جائے گا, برائیاں زیادہ ہوں گی نیکیاں کم ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے میزان عمل ترازو کے پاس آ کر کھڑے ہوں گے اور ایک پرچہ اپنی جیب سے نکال کر کے نیکیوں کے پلے میں ڈال دیں گے, اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا. وہ بندہ حیران, یہ ہے کیا چیز پرچہ, دیکھے گا تو اس میں خوش خطی کے انداز پر درود پاک لکھا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے, اسی دن کے لیے میں نے یہ محفوظ رکھا تھا, یہ ہے نفع بخشی کا عالم. ایک نہیں, صحابہ کرام کو نفع, امت کو نفع, مرنے والے کو نفع, حضرت سعد کی ماں کو نفع دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے. شافعو نافع ہو تم, اور دافعو کافی نہیں ہے بھائی, وہاں کیا ہے
نافع و دافع ہو تم, شافع و رافع ہو تم,
رافع ہو تم سب عین سے ہوگا ابھی وہ کام.
جی جی جی, نافع و وافع ہو تم,
تم سے بس
نافع و وافع ہو تم,
نافع و
وافع ہو
تم, دافع وافع نہیں, نافع و دافع ہو تم, بلائیں آتی ہیں اس کو دفع کرنے والے ہو, جہاں نقصان ہوتا ہے اس نقصان کی بھرپائی کر کے نفع دینے والے ہو تم, شافع ہو روز محشر میں گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہو. ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر, بڑے بڑے گناہوں کے گنہگاروں کی میں شفاعت کروں گا. تو حضور نافع بھی ہیں, دافع بھی ہیں, شافع بھی ہیں اور رافع بھی ہیں, جن کے درجے کم ہیں ان کے درجے کروانے
والے. اشرف الف کہا
نافع ہو دافع ہو تم, شافع شافع ہو رافع ہو تم,
تم سے بس افزو خدا تم پہ کرو درود,
تم سے بس افزو خدا. یا رسول اللہ آپ کے مرتبے کے بعد صرف اللہ ہی کا مرتبہ ہے اور سارے مرتبے آپ کے مرتبے سے نیچے ہیں, آپ کا رب آپ سے بڑا ہے. افزو کے معنی افزو, آپ سے بڑا ہے اور آپ سے زیادہ. را دافع نافع شافع رافع سب میں اللہ کا مرتبہ زیادہ ہے اور آپ کے اس مرتبے کے اوپر اور کسی کا مرتبہ نہیں ہے, سب آپ کے نیچے ہیں, آپ کے مرتبے کے صدقے میں لوگوں کو یہ مرتبہ ملا, یہاں تک کہ حافظوں کو بھی یہ شفاعت کا مرتبہ ملے گا, مولانا لوگوں کو بھی ملے گا. خوب خدمت کرنا مولانا لوگوں کی. حضور فرماتے ہیں ایک شخص رہے گا عذاب میں مبتلا, ایک مولانا عالم گزرے گا, یہ رک گیا روکے گا, حضرت میری بات سن لے, بولو کیا ہے, اما ابا سب جھٹک دیں گے, مولانا لوگ رک جائیں گے, یہ بھی یاد رکھنا. ہاں کیا کہتے ہو, کہے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں, کہا نہیں, کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں. آپ ایک دن استنجا کے لیے جا رہے تھے, میں نے ایک مٹی کا ڈھیلا استنجا کرنے کے لیے آپ کو دیا تھا. کہا ہاں ہاں یاد آ گیا. تو کہا اتنا تو میں نے کیا تھا, آپ کی خدمت میں مٹی کا ڈھیلا پیش کیا تھا, میری شفاعت تو کر دیجیے. ارے عالموں کی سخاوت دیکھنا وہاں پر, تم نے مٹی کا ڈیلا دیا تم کو عذاب سے چھڑا کر کے جنت کے ایسے دوام میں میں بھیج رہا ہوں, مولا اسے بخش دے, رب العالمین بھی اس عالم کی شفاعت قبول فرما کر اپنے حبیب کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. علماء کرام کو بھی یہ درجہ ملے گا, لیکن شفاعت کا سب سے اونچا درجہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, اور کیوں نہ ملے, اس لیے کہ ہر نبی سے اونچا درجہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا.
بے شک
یہ معراج کا بھی مہینہ ہے, مولانا نے وہ بھی کہا کھینچ کھانچ کر کے تو مجھے لانا ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ وہاں پہنچے کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی رسائی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنا بلبلے صدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں, غنچے ماں اوہا کے جو چکے دنا کے باغ میں, غنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں, بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں.
بہت خوب,
اب اس کا
جی ارشاد عدد ہو جائے, بہت اچھا لگ رہا ہے.
غنچہ کہتے ہیں کلی کو, اور جب وہ کلی چکٹتی ہے تو پھول بن جاتی ہے, اور جب پھول بن جائے تو اس کی خوشبو آس پاس پھیلے گی, اتنا تو سب سمجھتے ہیں.
جی جی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو وہاں آپ کہاں پہنچے؟ قرآن فرماتا ہے دنا فقد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا, محبوب اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کا چلہ, بلکہ اس سے بھی کم. کمان سمجھے؟
جی جی.
دھنوش, کمان کی ایک لکڑی ہوتی ہے ایسے ٹیڑھی ہلال جیسے, اور بیچ میں ایک رسی ہوتی ہے جو اس سرے سے لے کر اس سرے میں آتی ہے, یہ ہے دھنوش. دو دھنوش کو دو کمان کو آپ ملاؤ گے تو یہ دونوں رسی, اس رسی کا نام ہے چلہ, وہ تبلیغیوں کا چلہ نہیں, یہ چلہ, اس کے اندر تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے, دونوں رسی ملی نہیں ہوتی. اللہ تعالی فرماتا ہے میرا حبیب اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں کے چلے قریب ہوتے, یہیں سے بس نہیں او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. اب وہ کتنا قریب ہوا یہ رب جانے اور اس کا حبیب جانے. پھر وہاں اس مقام پر پہنچ کر اللہ فرماتا ہے فاوہا 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 الى عبده ما اوہا.
جی جی جی.
پھر اللہ نے اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ پر جو وحی کرنے کی وحی کر دیا, کیا کی کسی کو معلوم نہیں. اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد اعلی حضرت کا شعر سمجھو, غنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے بعد میں.
جی.
شاعر ہوتا تو جھوم جاتا.
بے شک بے شک.
دنا فقط اللہ سے تلمیح کی ہے کہ اس قرب کی منزل پر پہنچ کر رب نے انہیں وحی کی اور وحی کے پھول اور کلیاں چٹکی. ان کے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے بعد میں, بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم. بلبلے سدرا یعنی جبریل جو سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں, اس کی خوشبو اس پھول کی مہک سے وہ ناواقف رہے, انہیں پتا ہی نہیں کہ رب نے کیا وحی فرمائی ہے. اوہا الا عبدہ ما, انداز تو دیکھو, اس قرب کی منزل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو وحی کی وہ کی. تم مت پیچھے پڑنا کیا کیا. بعض عاشقوں نے کہا ہے وہ وحی یہ تھی کہ محبوب تمہاری امت کو ہم بخش دیں. یہ بھی ایک مفسرین نے کہا ہے. بہرحال وہ سیکرٹ معاملہ ہے. جبریل جس کو نہیں جانتے انشاءاللہ اس پھول کی خوشبو ہم وہاں دیکھیں گے جہاں نبی کی شفاعت کا شامیانہ تنا رہے گا. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے جسم کی حقیقت کے تمہیں مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے.
اشارہ
سبحان اللہ سبحان اللہ
کیا عزو قبضہ شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ
ویسے بولنے کی موڈ میں بھی نہیں ہوں. یہ معراج کا معاملہ آیا تھا اس کو بھی تبرکن میں نے ایشال ثواب تھا اس میں بھی تبرکن اور جو شعر پڑھا گیا تھا اس کو بھی تبرکن میں نے بیان کیا ہے. اور پھر کبھی انشاءاللہ آپ حضرات کی محبت رہی اور میں زندہ رہا تو اس کو بیان کروں گا. اب ایک معاملہ بہت چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے نا, بروزن ایک آرسی.
آرسی کیا بات ہے؟
ایک آرسی کے وزن پر کون سا لفظ آتا
ہے؟
اگر ایک آرسی نہیں سمجھ بنارسی. ہاں بنارسی بیٹھا. بنارسی کا وزن جو معاملہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ بنارسی بولو ہے نا. دو وزن لیا قافلہ, کوئی شعر بنا دے گا بنارسی یا کارسی.
بیٹھے
فارسی بھی آتا
ہے سیاہی کا پیچھے بیٹھے.
ارے وہ تو سب کر لیں. اور ایک اور ہے, جب کسی کو ایک تماچا مارو تو کیا بولتا ہے؟ پھر دوسرا مارو بولتا ہے کیا ہو گیا؟ میں بھی بول رہا ہوں آپ ہی بول رہے ہیں. کسی کو مارو سی اور پھر دوسرا مارو بھی وہی ہے. یہ ایک مصیبت ہے مسلمانوں پر. پارٹیشن میں جب مصیبت آئی تھی اس قسم کی تو میرے پیر و مرشد نے ایک دعا پورے ہندوستانی مسلمانوں کو عطا فرمائی. اس کا نام ہے عمل بے نصیب. اس کو میں نے چھاپ دیا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں ہے. اور اس کے پیچھے ایک تعویذ ہے. اس تعویذ کو حضرت نے لکھا ہے کہ لکھ کر کے گھر کے ہر فرد کے گلے میں ڈال دیا جائے. اگر آپ پورا یہ رکھ کر کے یہ بھی اگر گلے میں ڈال دیں تو اور اچھا سونے پر سہاگا. تو یہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ اور اپنے صاحبزادے حافظ محمد مرتضیٰ کے ایصال ثواب کے لیے یہ چھپوایا ہے. آپ اس کو لے جائیے اور اپنے طور پر زیرس کروا کر محلے میں سب کو بانٹ دیجیے. اس کو صبح صبح و شام پڑھا کریں. انشاءاللہ نہ آپ بنارسی بنیں گے نہ اکارسی جائیں گے, اپنے گھر میں آرام سے فارسی پڑھتے رہیں گے. کوئی آپ کو نہیں ہٹائے گا. پڑھو گے اس کو
انشاءاللہ.
اب ایک لطیفہ سن لو.
جی جی آتا ہوں.
بولو
جی جی
ہلو ہلو بولتا ہوں. ایک گرو تھا اور ایک اس کا چہرہ. گرو چہرہ جانتے ہیں استاد اور شاگرد. گرو جو تھا بڈھا تھا اور جو چیلا تھا ذرا سدھی تھا اور دھوان تھا. یہ دونوں سفر کر رہے تھے. ایک راجا کی مملکت میں پہنچے. ایک اسٹیٹ تھا رجواڑا تھا. گرو نے کہا بیٹا یہاں رک جاؤ, رات ہو گئی, جاؤ بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیز خرید کے لاؤ. ہم رسوئی بنائیں گے اور رات کا بھوجن کر کے یہی سوئیں گے اور صبح پھر ہمیں یہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے. گیا وہ تیز تردار کا سب سامان لے کے ماشاء اللہ آیا اور کہنے لگا گرو جی اب یہاں سے جانے کا خیال چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کیونکہ راجا نے قانون بنایا, وہ قانون بڑا اچھا. کہا کون سا قانون؟ کہا یہ قانون بنایا ہے کہ یہاں کھانے پینے کی جتنی چیز ہے سب کا ریٹ ایک ہوگا, یعنی ایک پیسے میں سوا شیر ملے گی. شکر لوگے تب بھی سوا, اس زمانے میں شیر چلتا تھا, کلو چلتا تھا, ایک پیسے کی سوا شیر. شکر بھی ایک پیسے کا سوا شیر, نمک بھی ایک پیسے کی بھاجی بھی, اور ایک پیسے کی سوا شیر کھاجا. اس زمانے میں گاندھی کیک ٹائپ کا ایک میٹھا ہوتا تھا, اس کو کھاجا کہتے تھے. پیور گھی لو تو ایک پیسے کا سوا شیر, تیل لو ایک پیسے کا سوا شیر. بولے گرو جی سب پیور پیور مال کھائیں گے اور ایک ہی پیسہ جائے گا. تو گرو صاحب بالکل چونک گئے, کہنے لگے بیٹا بہت خطرناک ملک ہے, بھاگ یہاں سے, قانون مت دے, کیا فائدہ ہے؟ کہا کیوں؟ بولے سن, اندھیر پور نگری چوپٹ راجا سوا شیر بھاجی سوا شیر کھاجا, بھاگ یہاں سے. بولنے لگا بڈھے کا دماغ, اتنا اچھا ملک کہاں ملے گا. بہت سمجھایا لیکن وہ شاگرد مانا نہیں, اور بیچارہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا, بڑا اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں. رک گیا ہوگی, اب تو روزانہ صبح شام پیور گھی پیور دودھ یہ وہ آ رہا ہے, ملائی کھائی جا رہی ہے, اور جو اس کا چیلا تھا ماشاء اللہ ایسا لگتا تھا کسی ملک کا گرہ منتری.
کیا بات, کیا بات.
وہ ہو گیا سنکھیا. اسی زمانے میں گھبرائے تو نہیں آپ, اسی زمانے میں ایک حادثہ ہوا. وہ حادثہ یہ تھا, دو چار چور چوری کرنے نکلے, ایک مکان کا باہر سے بہت اچھا تھا, پیچھے کی دیوار بڑی کمزور تھی. پہلے زمانے کے چور کیا کرتے تھے, پیچھے کی دیوار میں سوراخ کرتے تھے, جس کو نپت کہتے ہیں, سینک کہتے ہیں, پھر اس میں سے گھس کر کے دروازہ کھولتے تھے اور سب اس کے ساتھ ہی گھس کر کے لوٹ پاٹ کر کے چلے جاتے تھے. پیچھے کی دیوار میں اس نے بڑا سوراخ آدمی کے جانے کے برابر بنایا, اور جب اس میں ایک چور گھسنے لگا تو دیوار کمزور تھی, وہ کریک ہو کر کے گری, اس میں دب کر کے مر گیا. تو اس کے ساتھی بھاگ گئے. صبح ہوتے ہی اس کے جو زندہ ساتھی تھے راجا کے پاس پہنچے, کہنے لگے راجا صاحب کہاں کیا ہوا؟ بولے ہم لوگ چوری کرنے گئے تھے.
چوری کرنے گئے,
بائٹ نوٹ کرنا تو سب سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ چوری کرنے گئے تھے, پھر کیا ہوا؟ مکان مالک نے اتنی کمزور دیوار بنائی کہ جب اس میں ہم نے نقب لگا لی اور ہمارا آدمی گھسنے لگا تو دیوار ڈرام سے گر گئی, بیچارہ مر گیا, اس کی جان چلی گئی. لہذا مالک مکان کو پھانسی چڑھائی جائے کہ ہمارا آدمی اس کے گھر میں دب کے مرا. تو راجا نے یہ نہیں کہا کہ ان چوروں کو پکڑو, چوروں کو جانے دیا. ہاں یہ کہا. بولے گھر والے کو بلا, بیچارہ آیا. بولے کیوں صاحب کیوں بلا؟ بولے پھانسی پہ چڑھ گیا. میں نے کیا کیا؟ بولے دیوار اتنی کمزور بنایا, چور بیچارے چوری کرنے گیا دب کے مر گئے. اس نے دیکھا کہ یہ تو چوپٹ راجا ہے, اب اس کو سمجھائے کون؟ کہا صاحب میرا قصور نہیں ہے. تو بولے کس کا قصور ہے؟ تو کہا جس نے مکان بنایا ہے اس مستری کا قصور. ہاں بولے ٹھیک ہے, جاتے پھانسی سے بچ گئے. اب وہ بےچارا پکڑا گیا, وہ
کاریگر
مستری,
کڑیا,
ہاں یہ کڑیا آیا. ابے اتنی کمزور تو نے دیوار بنائی, بےچارا چور چوری کرنے گیا مر گیا, چل پھانسی پہ چڑھ. اس نے کہا اللہ मरा हो उसको नहीं पकड़ रहे चोर को, मुझे फांसी बता रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं देखा जाता है, शाह का हुक्म देखा जाता है।
क्या बात है।
उसने कहा क्या करूं। कहा राजा साहब मेरा कसूर नहीं। कहा किसका। बोले जिसने वो मसाला और गारा बनाया था उसने कमजोर बनाया था, मैं क्या। ये भी ठीक है। तो चला गया उसको अपने घर। उपजरा बिहार से मजदूर बुलाया गया, कमबख्त इतना कमजोर मसाला बनाया था, ये दीवार इतनी कमजोर कि बेचारा चोर चोरी करने गया धक्के मर गया, कल फांसी बता गया। तो मजदूर भी होशियार था, कहा साहब मेरा कसूर नहीं है। बोले किसका। बोले उधर से एक हाथी आ गया और हाथी अचानक मेरे करीब आया, फट गया, जितना ग्राम का पानी था मैं गड़बड़ाया तो सब मसाले में गिर गया, मसाला गंदा पतला हो गया, उसे कुछ मिट्टी उट्टी मिल गई, मैंने भी उठा के जल्दी जल्दी दे दिया, उसने बना दिया। तो मेरा कसूर नहीं है, वो हाथी वाले का कसूर। कहा ठीक है, क्या तेरा भी तेरी दलील बहुत अच्छी है। हाथी वाला बोला चल फांसी पर चढ़ गया। बोले क्यों सर। बोले तेरा हाथी बिगड़ा, ड्राम का पानी गिरा, मजदूर घबराया, मसाला कमजोर, दीवार फुसफुसी, बेचारा चोर चोरी करने गया, दबके मर गया, चल इसकी सजा तुझको मिले। उसने कहा था मेरा कोई कसूर नहीं। बोले किसका है। बोले वो शाहीन बाग में एक औरत बैठी थी, वो नई नई शादी हुई थी, पहन करके जेवर आई छन छन छन, तो मेरा हाथी उसकी आवाज से बिगड़ गया, तो उसका कसूर है, तुम ऐसा उसने जेवर करने। बोले बात बराबर है, जा बेचारी वो शाहीन बाग में धरना दे रही थी, उसको पकड़ के बुलाया गया, चला गया। वो आई, ऐसा जेवर क्यों पहनी जिससे हाथी भड़क जाए, ड्राम का पानी गिर जाए, गारा कमजोर हो जाए, दीवार कमजोर, बेचारा चोर चोरी करने गया, धक्के मार गया। उसने कहा मेरा कसूर नहीं है, सुनार में ऐसा बना। मैं क्या करूं।
उससे लगा दिया।
तो कहा तेरी बात भी सही, जा तू शायद बात न कर, चली गई वहां बैठ गए, वो भी छुट्टी। अब सुनार बहुत बुलाया गया, बुढ़ा बिल्कुल कितनी दुबला पतला, इतनी सी खोपड़ी आया। कहा तूने बनाया। कहा साहब मैंने बनाया। फांसी पर चढ़ गया। बोले क्यों, ऐसा जेवर बनाता है उसकी झंकार से हाथी बिगड़ जाए, हाथी बिगड़ने से ड्राम उलट जाए, गारा कमजोर हो जाए और दीवार कमजोर हो गई, बेचारा चोर चोरी करने गया, बच्चे मर गया, चल उसके मरने की सजा तुझे दी जाएगी। सुनार के पास कोई
भाई नहीं,
भाई नहीं कि कुछ कहे, वो बुलगा किसी गुरुज करने गए, जल्लाद से कहा पकड़ो इसको, फांसी दे, इसको जाके कुर्सी पर बिठाए, फांसी का फंदा निकाला, उसी गर्दन में डाला, पुलिस वाले ने खींचा तो खुद से निकल गया। इतनी बड़ी खोपड़ी फांसी का फंदा इतना बड़ा, फिर उसको टाइट किया, फिर डाला, फिर खींचा, फिर निकल गया, फिर डाला, फिर खींचा, फिर निकल गया, और वो सुना चुपचाप बैठा। तो जाके राजा से कहा कि फांसी का दम फंदा हमने टाइट टाइट किया, उसमें गुंजाइश नहीं है और इतना दुबला पतला है मुझे कि उसकी गर्दन में फंसता ही नहीं। तो राजा ने कहा ऐसा है तो साइज वाला तला जो इसमें फंसे वैसा गर्दन होता होता है, उसको कहो जाओ घर, जान बची और लाखों पाया, घर से बुद्धू घर को आया, बेचारा बच गया। और पुलिस वाले निकले कि साइज कहां मिले, तो महल के किनारे इन्हीं का डेरा था, गुरु और सेला खा पका रहे थे। पुलिस वाले ने साइज यहाँ पर है, पूरे शहर में घूमने की जरूरत, उसको जाकर के पकड़ा चेले को, कहा चल फांसी पर चढ़ने के लिए। बोले क्यों। कहा यहाँ यूं और क्यों नहीं देखा जाता है, जैसा आदर है वैसे ही करना पड़ता है। यहाँ जुर्म किसका है और कौन बेकसूर है कुछ नहीं, शाह का आदर जैसा है बादशाह का जो आदर है वैसा होगा। पकड़ के लेके जाने लगे, अब वो चेला के चिल्ला रहा है कुछ भी बताओ। बोले बेटा इसीलिए मैंने कहा था कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा यहाँ पर मत रुकना, तू रुका जा मत। महाराज अब नसीहत का वक्त नहीं है, जान बचाने का वक्त है, बचाइए आप तो गुरु हैं। गुरु जो होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं। कहा कल तो तूने बहुत मेरी खिदमत की है, बचाऊंगा। एक काम करना। बोले क्या? जब फांसी पर तुझे चढ़ाए तो मैं तेरा हाथ पकड़ के खींचूंगा, चढ़ मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तू मुझे धक्का देगा नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। हमको वही झगड़ा करेंगे, तू भी मरने के लिए तैयार, मैं भी मरने के लिए तैयार, देखें किसको किसको मार। अरे पानी में मौत कर रहे, मरने से डरना मत। ये भी मजमून बयान करते हैं, मरने के लिए क्या? बोले मैं मरूंगा, बोले मैं मरूंगा। राजा अपने तख्त पर बैठे देख रहा था, ये अजीब सब लीडर है मरने के लिए झगड़ा कर रहे। बोले इनको बुला। बुलाए गए, राजा ने कहा तुम कैसे आदमी होते? वो बोलता मैं मरूंगा, ये बोलता मैं मरूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो गुरु ने कहा साहब ये बताने की बात नहीं है, हम क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते? बोले बताना पड़ेगा। कहा जब आप हमारे महाराजा हैं, राजा है, तो हम बता देते हैं। बोले मैंने आज पोथी पतरा निकाला, उसमें से कुंडली का हिसाब किया, तो आज ऐसा शुभ समय है कि जो फांसी पर चढ़ेगा सीधे बैकुंठ में चला जाएगा। कहा सच बोलता? बोले सच बोलता। फांसी पर चढ़ने वाला बैकुंठ निवासी हो जाएगा। ये चेला है, मुझसे पहले बैकुंठ में कैसे जा सकता है, मैं गुरु हूं। तो चेला बोलता है नहीं, मैंने इनकी खिदमत की है, ये कैसे जाएंगे पहले मैं जाऊंगा, इसलिए हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो राजा बोलता है अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ मैं चढ़ूंगा। उसके यहां काम करने वाले सब उससे परेशान थे। बोले तुम जाओ मैं फांसी पर चढ़ूंगा। जल्लादों से कहा मुझे ले के जाओ। बड़े खुश हो चलो नहीं, लाके कुर्सी पर बिठाया, मारा फट से किया खत्म। देखा जालिम का अंजाम क्या
होता।
मौत से डरने वाला नहीं डरा तो जालिम खुद उस कुएं में फांसी में डरा। आप क्यों डरते हो? लो मारो, हम मरेंगे, हम मरेंगे, हम मरेंगे। तुम डरने के लिए थोड़ी हो, मरने के लिए हो। जिस दिन मर जाओगे मुस्तफा का दीदार होगा।
आज झूले न समाएंगे, आज झूले न
समाएंगे।
मरने से क्यों डरते हो? क्यों परेशान होते हो? परमाता वाला तनू वाला तखनू वन तुम लालू नो तुम गम मत खाओ, परेशान मत हो, सरबुलंद तुम रहोगे। अरे जिंदा हो तब भी सरबुलंद हो, कब्र में पहुँच कर जन्नत में जाओगे। सरबुलंदी तुम्हारे नसीब में है।
बेशक
मैं अक्सर कहता हूँ तुम अल्लाह के दीन के कीमती सरमाए हो, तुम खजाना हो, खजाना छुपाया जाता है। मरने के बाद कहाँ रहोगे?
कब्र में। वाह वाह वाह, कब्र में।
और कचरा
जलाया
क्या बात, फैसला करो तुम जलाए नहीं जाओगे, छुपाए जाओगे। खजाना और खजाना इसका डर जानो, खजाना डरता नहीं है, खजाना सबकी मुसीबतें दूर किया करता है, कचरा आग लगाता है, खजाना लोगों को बहा بہت کیا کرنا ہے. اللہ نے تم کو نبی کی محبت کا خزانہ دیا.
سبحان اللہ.
مرنے سے مت ڈرو, ظالم خود اپنے.
واہ
انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مجلس خیر کو قبول فرمائے, مرحومہ زید النساء کی قبر کو پردور بنائے, اور مرحوم محمد حافظ محمد مرتضیٰ کے درجات کو بلند فرمائے.
کیا نام تھا؟
صبر. اور ایک حادثہ اور ہوا جس کا مولانا نے ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا, چھوڑنے بھول گئے تھے. ان کو اپنی ساس سے بھی بہت زیادہ محبت تھی, اور وہ بھی بیٹی کی طرح ان کو چاہتی تھی, اور بڑی نیک عورت تھی.
بے شک بے شک.
آپ کو تعجب ہوگا کہ اس دن انتقال سے
ایک دن دو دن پہلے یہاں پروگرام تھا, آپ دیکھنے گئے تھے.
میں دیکھنے گیا تھا اور پروگرام تو نہیں تو تھا. ہاں بولے میں حضرت کی تقریر سننے جاؤں گا. اس حالت میں بھی تقریر سن کر گئی. دوسرے دن ان کا انتقال ہوا. بڑی نیک عورت تھی, نمازی پرہیزگار. اللہ تعالیٰ صغرا بھی مرحومہ کی قبر کو بھی نور بنایا, اور انہوں نے بھی اچھے اولاد چھوڑی.
بے شک.
جیسے زید النساء نے اچھا کارنامہ کیا, ان کے جتنے بیٹے ہیں سب کو حافظ بنایا.
سبحان اللہ.
تین حافظ.
تین حافظ.
اب ان کے بچے سب, بچیوں کے بچے سب بہت حافظ ہیں.
سب حافظ حافظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور فرمائے, اور جتنے بچے ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت نیک عورت تھی, اور ان کی بیٹی خدیجہ وہ بھی بڑی نیک. یہ مولانا کی خوش قسمتی ہے کہ نیک بیوی ملی, نیک اولاد ملی, نیک پڑوسی ملے, اور نیک دوست بھی ملے. کوئی لفنگا دوست آتا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں جس کو چار چیزیں ملی وہ بڑا خوش نصیب.
سبحان اللہ.
نیک بیوی, نیک اولاد, نیک پڑوسی اور نیک دوست. ان میں سے ایک بھی اگر خراب ہوتا ہے تو ٹینشن ہی ٹینشن. پڑوسی خراب ہے تو روک کر کی بھی, اولاد خراب ہے تو پریشانی, اور بیوی خراب ہے تو تم معلوم ہے کہ کیا حال ہوتا ہے نا. جس کی بیوی خراب ہو گئی اس بیچارے کا کیا بڑے سے بڑا راجا مہاراجا برباد ہو جاتا. اور اگر کسی کی اولاد خراب ہوئی تب بھی اس سے پوچھو کتنا پریشان, تعویذ لکھوا لکھوا کر کے پریشان ہو جاتا ہے. اور چار چیزیں اچھی ملی تو
دنیا کا خوش نصیب,
دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. الحمدللہ مولانا کے پڑوسی بھی اچھے ہیں, اولاد بھی اچھی, بیوی بھی اچھی, اور دوست بھی اچھے. ہم آپ کے دوست ہیں.
سبحان اللہ.
سب علماء ان کے دوست ہیں, سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کی اچھائی کو برقرار رکھے. وما علینا الا البلاغ.